أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي كي المدني الحاشمي القرشي العبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. محترم سامعين، موضوع عاشورا کے پیغامات چل رہا ہے، آج انشاءاللہ ساتویں گفتگو ہے. اور قبل از گفتگو میں ایک ہمارے ایران سے جو اہل ایران کے جو مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجلس میں تشریف لائے. ولو انہیں سمجھ تو نہیں اردو کی آئے گی، لیکن حجی اگر تشریف آوردن ما تشکر میکنیم کہ انجا حضور دارن. ولی معذرت میخواہیم کہ چون معذور استیم کہ افراد کثیری اردو بلدن و از ما معذرت ہے بالاخر. وہ یہ کہ ان کا شکریہ. اور اس کے بعد کل جو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس قدر حالات خطرناک تھے اور معاویہ ابن ابی سفیان نے اس قدر چلاکیوں، مکاریوں اور شیطانیت کے ساتھ اپنی حکومت کو، اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے بعض زمینوں سے اور بعض عوامل سے جو ہے اپنا سارا زمینہ ہموار کیا اور یزید کی ولی عہدی کے لیے لوگوں کو تیار کیا. یہاں تک بات پہنچی تھی. البتہ میں یہ عرض کر دوں کہ بہت سارے برادران یا خانوادے انٹرنیٹ پہ بھی یقیناً سن رہے ہیں، جیسا کہ اطلاع ہے اور آپ بھی تشریف فرمائیں. پچھلے دفعہ میں جب آپ خدمت میں آیا تھا کہ خطابت والی گفتگو کر سکتا ہوں میں، یعنی آتی ہے ادھر اشرہ بھی امام و امامت پڑا ہے، وہ آپ استفادہ بھی اسے کر سکتے ہیں لے کے. لیکن اس وقت مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ اس مجلس میں بھی میں عرض کروں گا اور کل کی گفتگو میں پرسوں میں بھی آئے گا کہ اس وقت اسلام کی بنیادوں کو ڈھایا جا رہا ہے اور بڑے طریقوں سے ڈھایا جا رہا ہے. اور واقعا اگر ہم اسی گفتگو میں کہ ہر گفتگو کا کیونکہ ایک سٹائل ہوتا ہے، اس گفتگو میں میں نکتے بازی کروں گا تو نہ آپ کو سمجھ آئے گی تو نہ میں بیان کر سکوں گا. یہ کیونکہ ایسی گفتگو ہے کہ اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ آپ کی طرف منتقل کرنا ہے مجھے، کیونکہ ہر گفتگو کا اپنا ایک سٹائل ہے. شعر و ادب کا اپنا سٹائل ہے، قصیدے کا اپنا سٹائل ہے، نوحے کا اپنا سٹائل ہے، خطابت والی گفتگو کا، فضائل پڑھنے کا اپنا سٹائل ہے. یہ بھی فضائل ہیں اور مصائب ہیں. اصل فکر یہ ہے جو کہ محنت ہی اہل بیت رحمۃ السلام کی. اس لیے ممکن ہے بعض دوستوں کے لیے ناگوار گزرتا ہو کہ مثلا بوریت ہوتی ہے، لیکن یہ بوریت نہیں ہے، یہ ایک وظیفے پہ عمل ہے. اور یقیناً آپ اس میں میرا ساتھ دیں گے، حوصلہ افزائی فرمائیں گے، کیونکہ آپ اگر حوصلہ افزائی فرمائیں گے خطبہ کی اس طرح کے بیانات میں تو یہ ہوگا کہ کل زیادہ وہ اس پہ ہوں گے. اگر آپ ہی حوصلہ افزائی نہیں فرمائیں گے تو کیا ہوگا کہ کل وہ پھر اس کو چھوڑ دیں گے، وہی وہ سنتی اور پرانی روش پہ چلے جائیں گے، جس سے ملت کو وہ فوائد جو کہ حاصل ہونے چاہیے نہیں ہوں گے. البتہ یہ عرض کر دیا میں آپ کی خدمت میں. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. انشاءاللہ بعد میں آپ کا میرا وعدہ کہ کبھی بھی آیا تو پھر انشاءاللہ اس طرح کی گفتگو بھی انجام دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں، رکھی ہوئی ہے، میں نے تیار کی ہوئی ہے. عرض یہ ہے کہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حالات کیا تھے، تو آخر میں عرض کیا تھا کہ معاویہ نے جب یہ سارے زمینیں ہموار کیے تو اس کے بعد یزید کو کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے خلافت آمادہ کر دی ہے، اور کہا کہ چند باتیں بھی سن لو جس میں سے چند آپ خدمت میں عرض کی تھی، اور کہا یہ کہ حجاز والوں کو تنگ نہ کرنا، کیونکہ حجاز والے جو ہیں بزرگان دین ہیں، ان سے بحث مباحثہ نہ کرنا کیونکہ وہ پرانے دین جانتے ہیں، تم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، لہذا ان کو پیسے دے کے، تحفے تحائف دے کے ان کی خدمت کرتے رہنا، اور ہر جو وقت آئے گا اس کے اوپر اسے ضرور بلا لینا اور تحفے تحائف بھیجنا، فراموش نہ کرنا ان کو. مدینے والوں کا بھی اسی طرح بتایا، اور کوفے والوں کا یا عراق والوں کا بتایا کہ یہ ہر وقت حکومت کو تبدیل کرنا پسند کرتے ہیں، ان کی جب یہ حکومت کہیں اسی وقت تبدیل کر دینا اور بد سے بدتر ان کے اوپر مسلط کرنا. اور اس کے بعد مصر والوں کا بھی بتایا، شام والوں کا بھی. اور ایک اس نے یہ بتایا کہ دیکھو ساری دنیا تمہاری بیعت کر لے گی، ساری دنیا تمہاری بیعت کر لے گی، لیکن چار آدمی تمہاری بیعت نہیں کریں گے، چار میں سے بھی تین پھر بھی بیعت کر لیں گے، لیکن ایک آدمی کبھی تمہاری بیعت نہیں کرے گا. کوشش کرنا، وہ کون ہے؟ وہ حسین ابن علی ہے. کوشش کرنا کہ حسین ابن علی سے بیعت نہ لینا، یہ منع کیا تھا معاویہ نے، حق باقاعدہ اس میں باقاعدہ وصیت نامے میں اس کے منع کیا تھا کہ اس سے بیعت نہ مانگنا، نہ یہ بیعت کرے گا تمہاری. کوشش کرنا اگر جنگ بھی ہو جائے، اول تو کہا کہ اسے معاشرے میں اسی طرح کنار لگائے رکھنا، یعنی گھر میں رہے، اگر یہ آمادہ ہو جائے، لشکر اس کے ساتھ آ جائے، افراد مل جائے، اگر جنگ ہو، اول تو تم جیتو گے نہیں، اگر جیت گئے تو پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ یہ فرض، یہ نہیں ہمدردی نہیں تھی یہاں پہ، مت سمجھیے گا، یہ چلاکی اور مکاری اور سیاست تھی. کیا کہ اگر جنگ جیت گئے تو پھر بھی جو ہے اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، اسے جو ہے سب کچھ دینا، کیونکہ فرزند رسول ہے. پھر بھی کبھی لوگوں کے ذہن میں فرزند رسول کی ارزش جاگ سکتی ہے، اس لیے نہیں مثلا کہ حق اور حقوق، اور اگر حق اور حقوق تو پہلے سے ادا کرتا، یہ اپنی ہی سیاست کو وہ کرنے کے لیے. لہذا جب یہ وصیتیں اس نے کی تو کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اب دوسرے پیرائے میں لے کے جاؤں گا گفتگو کو. دیکھیں کہ یہ جب ہم ساری تاریخ دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کے بعد ایک چیز ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ذہن میں آتی ہے کہ یہ اتنا جال بچھایا گیا۔ میں نے تو مختصر آپ کی خدمت میں ایک خاکہ پیش کیا، یقیناً آپ بزرگان ہیں، سنا ہوگا پہلے یا مثلا ہم نے مطالعہ کیا ہوگا یا کر لیں گے، کہ یہ جو جال بچھایا گیا ہے، یہ سارا جال بچھایا معاویہ نے، تو دو سوال ذہن میں آتے ہیں، کس کے لیے؟ ولی عہد کے لیے کیا تھا؟ دو سوال ذہن میں آتے ہیں اس کے اوپر۔ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کے مقابل میں امام حسین علیہ السلام کیا کر رہے تھے، یعنی ان کی کیا فعالیت تھی، وہ اپنی ذمہ داری کیا نبھا رہے تھے، وہ اس دوران کس روش پہ عمل کر رہے تھے، ان کی کیا اس وقت جو ہے وہ پالیسی تھی۔ ایک دوسرا سوال فوراً ذہن میں جو آتا ہے وہ کہ شبہ بھی البتہ غیروں کی طرف سے، وہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ اتنا جال بچھایا گیا ہے، اور یہ بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، اعتراض بھی ہو سکتا ہے کسی سے، خارجی لوگوں سے، کہ عجیب بات ہے مولوی صاحب نے کہہ دیا اتنے مثلا جال بچھائے گئے، آیا سارے ادھر بیوقوف تھے، سارے نادان تھے، ادھر سب کی عقلیں ماؤف ہو چکی تھی، کسی کو نہیں تھا پتا چلتا یہ جال بچھ رہا ہے، بلاخر سب کے سامنے ہو رہا تھا، کیوں لوگ مثلا جو اٹھتے نہیں تھے، لوگ اتنے یعنی نیچے چلے گئے تھے، اتنے ڈاؤن ہو گئے تھے، تو مثلا کیوں نہیں تھے وہ لوگ، چلو کچھ ہو گئے تھے مان لیا، لیکن سارے تھوڑی ہو گئے تھے، کچھ تو ہونے چاہیے معاشرے میں جنہیں پتا چلے کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے بھی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں ہے ان کی، ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، یہ ذہن میں سوال آتا ہے۔ اور پھر کیا ایک ذہن میں اعتقادی سوال بھی ڈال دیا جاتا ہے، اور یقیناً نوجوانوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اور کرتے بھی ہیں لیکن سٹائل مختلف ہوتا ہے، یہاں پہ اس کا سٹائل مختلف ہے۔ مثلا جب ہم شیطان کے بارے میں بیان کرتے ہیں یا قرآن کی آیات پڑھتے ہیں کہ شیطان میں یہ قوت ہے، بہکا دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، تو وہاں پہ ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ انسان میں پھر کیا ہے، اس کے پاس کون سی قوت ہے کہ جس سے وہ بچ سکے۔ تو اگر یہ اعتقادی سوال ہے اصل میں کہ ہم کیسے بچے پھر اس سے، کہ اللہ نے ہمیں کمزور بنایا، پھر شیطان کو اتنا مضبوط کر دیا، ہم کو کچھ بھی نہیں دیا، بلکہ بعض میں نے مالا سب نوجوانوں سے سنا بھی ہے کہ وہ اس فکر میں آ چکے ہوئے ہیں کہ شیطان مضبوط ہے ہم ضعیف ہیں، تو یہ تو ایسا ہونا ہی ہونا ہے کہ ہمیں اس نے بہکا کے لے کے جانا ہی ہے، یہ ذہن۔ اور اگر اس کو چینج کر کے دیکھیں تو یہ ہے کہ یہ سوال ادھر کہ اتنا اس نے فریب دیا، اتنا اس نے دھوکہ دیا لوگوں کو، اتنا سب کچھ کیا، کیا سب دھوکہ کھا گئے تھے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، کیسے سارے دھوکہ کھا گئے تھے، بلاخر مسلمان تھے، یعنی یہ کوئی کہہ سکتا ہے آپ کو کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو سٹوری آپ سنا رہے ہو یعنی پچھلی گفتگو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے جو ہیں وہ یہ ساری باتیں عمل کر کے چپ کر کے بیٹھے رہے، بلاخر ان کے پاس بھی کوئی علم تھا، کیسے وہ دھوکہ کھا گئے سارے، کیسے فریب کھا گئے؟ یہ دو رخ ہیں اصل میں، جو ہم نے کہا کہ اس طرح اس نے سارے جال بنے اور اس طرح ساری پلاننگ کی، اس کا اگر دوسرا رخ، سکہ ہوتا ہے نا سکہ، اس کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک مثلا جس پہ فوٹو بنی رہتی ہے، ایک اس کے پیسے لکھے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح دو رخ ہیں، ایک طرف سے تو معاویہ کی پلاننگ اور دوسری طرف سے ان کا فریب کھانا، ان کا اثر لے جانا، یہ دو چیزیں ایک ہی شے ہے، لیکن انشاءاللہ میں مفصل کل عرض کروں گا۔ بات کا سوال ذہن میں کیا آتا ہے کہ فریب کھا لیا کیسے، انہوں نے کیسے فریب کھایا، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک سوال آتا ہے امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے تھے اس وقت، کیا کر رہے تھے، یہ دو سوال آتے ہیں۔ انشاءاللہ حد تمام آج کا جو وقت ہے میرا، اس کے اندر یہ عرض کروں گا کہ اگر ایک سوال کا جواب عرض کر سکا تو انشاءاللہ عرض کروں گا، اگر باقی انشاءاللہ کل، کیونکہ یہ مفصل ہے اور اس کے لیے مجھے استفادہ کرنا پڑے گا جو ہے کتاب سے۔ اب دیکھیں کہ پہلے سوال کو ہم لے کے آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ان 20 سالوں میں، یعنی امیر المومنین کی شہادت جو 40 ہجری میں ہوئی، اس سے لے کر 61 ہجری تک کیا کرتے رہے ہیں؟ اس میں سے بھی اگر اور شارٹ کریں ٹائم کو, کیونکہ 10 سال کا عرصہ 51 ہجری تک امام حسن علیہ السلام زندہ تھے, یہاں تک تو امام حسن علیہ السلام فعالیت کر رہے تھے, کچھ سنوں میں وقت گزرا, کچھ اس کے بعد پھر امام حسن علیہ السلام نے فعالیت کی. خاص طور سے 51 سے 61 ہجری تک امام حسن علیہ السلام کیا کرتے رہے, توجہ ہے نا آپ کی, کیا کرتے رہے. اور اس طرف سے وہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ جال کتنے بنے ہوئے تھے, جس 3 زمینوں کے ذریعے, 3 عوامل کے ذریعے معاویہ نے کس طرح معاشرے کو اپنی پوری گرفت میں لیا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں تھا. میں رپیٹ نہیں کر رہا, صرف آپ کو بیس بنا کے دے رہا ہوں, انشاءاللہ ہم اس پہ آگے چلیں گے. پچھلی گفتگو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے, کیونکہ یہ بعض دوستان شاید تصور کریں کہ یہ تاریخی گفتگو ہے. تاریخی گفتگو نہیں ہے, میرا مقصد یہاں پہ تاریخ کو بیان کرنا نہیں ہے, فقط میرا مقصد یہ ہے کہ تاریخ شاہد بن رہی ہے, دلیل بن رہی ہے بطور دلیل. ویسے ہے یہ تحلیلی اور مثلا دلائلی گفتگو ہے, مثلا عاشورا کے پیغامات کیا ہیں, جس میں ہمیں کیونکہ بالآخر موضوع جو ہے تاریخ قرار پاتا ہے, اس لیے اس کو رپیٹ کرنا پڑتا ہے بعض اوقات. اب دیکھیں کہ حالات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ یہ حالات تھے, اتنے جال بچھائے گئے تھے, اور ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام وہ 10 برس کیا کرتے رہے. دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے حجت بھی ہے امام کا یہ فعل, اور واقعا اگر ممبر سے یا ہم خود تاریخ کے ان پہلوؤں کی طرف جائیں گے تو اپنی زندگی میں نمونہ آئمہ کو احسن انداز میں ہم پائیں گے, احسن انداز میں. کیوں؟ ہم بھی انہی مشکلات میں گرفتار ہیں, انہی مشکلات میں کیسے نکلیں گے, ہم کہاں خطا کر جاتے ہیں بعض اوقات, پھر غلطی کر جاتے ہیں, مورد اتہام قرار پا جاتے ہیں, صرف اس لیے کہ آئمہ کے قول پہ تو ہم عمل کر لیتے ہیں. مثلا انہوں نے کیا قیام کرو حق لے کے, حق کے مطلب جو خلاف ہے اس کے قیام کرو, لیکن کیسے قیام کرو پھر ہمیں آگے سے اجتباع ہو جاتا ہے, وہاں ہم بعض اوقات ہلاکت میں بھی پڑ جاتے ہیں, بعض اوقات مسائل بھی اپنے لیے ایجاد کر لیں, پھر بعض اوقات دین سے بھی باغی ہو جاتے ہیں. یہ مسائل ہوئے ہیں معاشرے میں, موجود ہیں اس وقت. تو آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کیسے انجام دیا اس کام. امام علیہ السلام مدینے میں یہ حال ہے کہ گھر میں, امام کے گھر کوئی آ نہیں سکتا, سب پہرے لگے ہوئے ہیں, کوئی بھی وہاں پہ مسئلہ پوچھنے کے لیے یا کوئی بات کرنے کے لیے نہیں آ سکتا, قطعاً ممنوع ہے. سی آئی ڈی بیٹھی ہوئی ہے, دیکھ رہے ہیں, ہر وقت مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اور بلکہ امام کسی سے شے خریدنے جاتے ہیں تو پھر بھی اس کے اطلاعات پہنچتی ہیں, پوری نگرانی ہے امام علیہ السلام کے اوپر. اس حالات میں امام نے کیا کیا, دو روش پہ امام نے عمل کیا. اس میں واقع عجیب نمونہ امام کی روشیں, اور میں عرض کرتا ہوں کہ امام نے ایک روش یہ کہ تنہا تنہا ایک ایک کر کے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا کہ معاشرے میں, جانتے تھے سب کو, یہ نہیں تھا کہ نہیں جانتے تھے, ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کیا, ایک کر کے ایک کو بلایا, کچھ باتیں کی ہیں, مثلا ایسی باتیں جو کہ عام حالات کی باتیں ہیں, مثلا کاروبار کی بات سمجھ لیں یا دوسری بات, پھر اس کے بعد دیکھا کہ اس میں تھوڑی سی رمک نظر آتی ہے کہ یہ حق سن سکتا ہے, حق سن سکتا ہے. دیکھیں عجب غربت کا زمانہ ہے کہ حق سن سکتا ہے. وہی امام حسین علیہ السلام ہے جس کو مدینے میں رسول کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں, اور وہی مدینہ ہے, تو یہ عالم ہے کہ حق سن سکتا ہے. پھر اس کو بلاتے ہیں, بلا کے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے نا, یہ غلط حکومت ہے, یہ اسلام کی ارزشوں کو پامال کر رہی ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو معاویہ فلاں جگہ پہ اسلام کے ایسے حکم کو جو ہے دیکھو اس طرح پامال کر رہا ہے, مثال دیتے ہیں اسے. پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کسی سے نہ جا کے کہنا میں نے تم سے یہ بات کہی ہے. امام پہ یہ وقت ہے کہ کسی کو نہ جا کے کہنا کہ حسین نے تجھ سے یہ بات کی ہے. خدا کی قسم میں اپنے پاس سے نہیں یہ باتیں کر رہا, یہ تاریخ میں رقم ہے, انشاءاللہ یہ کتاب میں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس میں باقاعدہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, امام کے جملات موجود ہیں. یہ دیکھیں کہ جب بلاتے ہیں یہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ غلط حکومت ہے, کسی سے یہ بھی نہیں کہنا کہ میں نے کہا ہے, اور ہر ایک سے بات بھی نہ کرنا, اور یہ راز سینے میں رکھنا. دیکھیں یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ کیفیت تھی امام حسین علیہ السلام پہ. اب ممکن ہے یہاں پہ بعض لوگ یہ سوچے کہ بھئی یہ امام حسین علیہ السلام کو اتنا ضعیف سمجھ رہا ہے. نہیں 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 نہیں, بالکل قوم نے ملت نے حالت یہ بنا دی تھی. جب آپ یہ ہم مان لیتے ہیں, کیونکہ اس وقت مجھے خطرہ یہ ہے کہ بعض عناصر ہیں کہ وہ ذہن میں سوچتے ہیں, جن کے ذہن میں کوئی زیادہ عقلی شعور نہیں ہے ان کے پاس, وہ یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ میں دلیل دوں گا کہ جب انہیں خنجر چلایا جا سکتا ہے ان کے گلے پہ, تو اس طرح کا مسئلہ تو بہت ہی ابتدا میں تھا, بھائی 51 ہجری کے بعد کا واقعہ. تو یہ جو جملات ہیں اور یہ جو کلمات ہیں یہ آپ کی خدمت میں, اور یہ روش جو ہے یہ کتاب لمعات الحسین, اس میں امام حسین علیہ السلام کے خطبے, امام کے جملے, اور عجیب نور بھرا ہوا اس کتاب میں, فل ہے نور سے یہ. اور اس طرح کی ایک اور بھی کتاب ہے, اس سے بھی استفادہ کیا ہے کچھ, اس سے بھی یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, کیونکہ عبارات لمبی تھی, حفظ تو بندہ کر سکتا ہے, یعنی تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے, لیکن میں چاہتا تھا کہ مواد آپ کو زیادہ دیا جائے, بولو اس کے اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیا جائے, یہ تو وہ مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ آپ کتنی آیتیں حفظ کرتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے عمل کیا. ایک روش عرض کر رہا تھا, امام فرماتا ہے اسمعوا مقالتی واقتموا قولی, کہ سنو میری باتیں. جب ایک انسان کو بلاتے ہیں, ایک بندے کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں سنو میری بات, اسمعوا مقالتی, میری بات سنو, واقتموا, اور اس کو چھپا لو, چھپا لو قولی, میری بات کو چھپا لو, کسی کو نہ بتانا, ظاہر نہ کرنا, اور یہ بھی نہ کہنا یہ حسین نے کہا. اب یہ دیکھیں کہ اب یہ حسین جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے نہ بتانا, یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں اپنی خلافت کا زمینہ ہموار کر رہے ہیں. ممکن ہے کوئی معاویہ سوچ, جو معاویہ کہہ رہا تھا کل عرض کیا تھا, جب امام نے فرمایا کہ یہ میرے فضائل ہیں, تو اس وقت کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی شخصیت مطرح کرنا چاہتے ہیں میرے سامنے, تو اس وقت امام نے فرمایا نہیں. اب بھی امام علیہ السلام جو مدینے میں یہ روش, یعنی چھپ کے, اور اپنی بات کو یہ بھی اجازت نہیں دے رہے میری طرف سے نقل کرو, صحیح ہے یا نہیں, یہ روش پہ کیوں عمل کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ حکومت چاہیے تھی مدینے, نہیں, اس لیے کہ دور ایسا آ چکا تھا, وقت ایسا آ چکا تھا. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں ثم ارجعوا الى امصارکم وقبائلکم من امنتم وسکتم به فدعوهم الى ما تعلمون. امام فرماتے ہیں کہ اب یہ سن لیا ہے نا ایک نے, تو ایسا کرو کہ آرام رم سے اپنے شہروں میں اور اپنی قوم کی طرف پلٹ جاؤ. اور پھر امام دیکھیں اتنی مظلومیت ہے جملے جملے میں, امام فرماتے ہیں من امنتم کہ جس پر تم نے, جس میں سے تم نے میرے جو میں نے تمہیں باتیں بتائی ہیں, اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو یا تمہیں یہ صحیح لگتی ہیں یا سچی لگتی ہیں, تو ایسا کرو کہ اپنے گاؤں اپنے شہر میں پلٹ جاؤ, اپنے قبیلے میں پلٹ جاؤ, اور دیکھو کوئی محرم راز ہے جو کسی سے ساتھ بات نہ کرے, اعتماد ہے جس پہ, مورد اعتماد انسان ہے, تو پھر اس کو جا کے یہ سنا دو. اتنی مظلومیت ہے کیا, کچھ بتاتے ہیں, کہتے ہیں اگر مانتے ہو, اگر سچ سمجھتے ہو حسین کی یہ بات, اگر اس پر یقین رکھتے ہو, تو جاؤ ایسا جا کے کرو, اور پھر بھی مورد اعتماد کو بتانا, کسی ایرے گرے کو نہ بتانا. یہ کیفیت ہے, اور یہ اس لیے نہیں کہ خلافت, نہیں, صرف اس لیے کہ تاکہ بچایا جا سکے. اب امام حسین علیہ السلام علنن اگر یہ فرماتے ہیں, علنن مثلا کہ کھلے عام آ کے کہتے ہیں, تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, شہادت ہوتی ہے, کیونکہ معاویہ کے ہر جگہ افراد ہے, وہ تو بات امام کے گھر نہیں کسی کو آنے دیتے. یہ امام کہاں جاتے ہیں, کبھی کبھی حج پہ جاتے ہیں, راستے میں کوئی مسافر مل جاتا ہے, اس کو پانی پلاتے ہیں, اس کو کھانا کھلاتے ہیں, اس کے بعد اس کے ساتھ یہ بات کر لیتے ہیں. یا کبھی کوئی باہر سے مسافر آتا ہے, اس کی رہنمائی کرتے ہوئے کہ مثلا اس طرح جاؤ اس طرح آؤ، یہ بھی رہنمائی حسین کر رہے ہیں اس طریقے سے. یہ واقعہ ہمیں معلوم نہیں کہ تاریخ میں کس قدر معاویہ نے حصار تنگ کر دیا تھا آئمہ کا، یہ اس میں سے ایک مثال ہے. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اگر بیان کرتے تو شہید ہو جاتے، جب شہید ہوتے تو کچھ ہاتھ میں ہی نہ آتا، کچھ فائدہ نہ ہوتا، سب لوگ پسند موجود ہی نہ ہوتا تاریخ میں یہ قصہ، ویسے ہی شہید ہو گئے، پتہ نہیں کون شہید کر گیا، ایسا ہی ہو جاتا. ایک یہ روش تھی امام کی، کس دور میں جب اس طرح کے شرائط اور اس طرح کا ماحول آ جائے تو. دوسری روش، ہاں یا ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، کیا دیکھیں کہ وہاں پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَنْدَرِسَ هَذَا الْحَقُّ وَيَذْهَبُ، امام فرماتے ہیں کہ کس لیے میں چھپ کے یہ کر رہا ہوں، جواب اس کا دیتے ہیں خود کہ کس لیے میں چھپ کے یہ کر رہا ہوں، یہ کام چھپ کے کیوں کر رہا ہوں میں. کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ کہیں حق ختم نہ ہو جائے، بھول نہ جائے، يَنْدَرِسَ أَن يَنْدَرِسَ الْحَقُّ، حق چلا نہ جائے، دنیا حق کو بھول نہ جائے. یعنی امام کو دیکھیں کیا خوف ہے کہ حق اتنا خطرے میں ہے کہ جدن کسی کو حق سے واسطہ نہیں ہے. صرف امام ایک ایک بندے کو دیکھ، کیفیت آپ ذہن میں رکھیں، میں تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ کیفیت رہے، کہ ایک ایک بندے کو جا کے یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح یہ کیفیت ہے. اور کیوں کہتے ہیں اخاف، مجھے ڈر ہے کہ حق کہیں بھول نہ جائے، یعنی حق کی یاداوری کے لیے تھوڑا تھوڑا حق کم از کم یاد رہے لوگوں کو، تھوڑا تھوڑا حق یاد رہے، اس کے لیے ایک ایک فرد کے جا کے بٹھاتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں. حتیٰ کہ یہ عالم تھا کہ لوگوں کو چل کے آنا چاہیے تھا حجت خدا کے پاس. دیکھیں پیاسا جو ہے وہ دریا کے پاس جاتا ہے، دریا پیاسے کے پاس نہیں آتا، لیکن وقت یہ آ گیا ہے کہ بحر علم کو، علم الہی کو جو ہے وہ لوگوں کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے، اور ایک ایک کے پاس، اور کہا جاتا ہے کہ خطرہ ہے کہ حق نہ ختم ہو جائے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حق اگر معاشرے میں لوگ جانتے ہوں، توجہ کیجئے گا، حق اگر معاشرے میں لوگ جانتے ہوں لیکن جان بوجھ کے ہوا و ہوس کے تحت یا شیطانیت کے تحت عمل نہ کرے حق پہ، تو ایک اور بات ہے. توجہ رہے آپ کی، مثلا معاشرے میں حق جانتے ہیں لوگ لیکن ہوا و ہوس کے تحت جو ہے وہ عمل نہیں اس پہ کر رہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو اور اس وقت جو معاشرے میں جاننے والے لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری بہت کم ہے. کیونکہ کیوں کم ہے؟ وہ کہیں گے جب قیامت والے دن وہ جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا تم نے کیوں نہیں حق بتایا، تو وہ کہیں گے ہم نے تو حق بتایا ہے، لوگوں کو تو حق معلوم تھا، یہ کیوں عمل نہیں تھے کرتے حق پہ، کیونکہ ہوا و ہوس کے شکار تھے. اور وہاں ان کا کلیئر ہو جائے گا مسئلہ، ان کا گراؤنڈ صاف ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ جو نہیں عمل کرے گا وہ پکڑا جائے گا. لیکن ایسا زمانہ آ جائے کہ حق ہی محو ہونے لگے، حق ہی موجود نہ رہے معاشرے میں. ایک وقت ہے کہ حق پتہ ہے، عرض کیا ہے، ایک ہے کہ حق ہی جا رہا ہے، حق ہی بول رہے ہیں لوگ، حق کا تصور ہی گم ہو رہا ہے، حق کے اوپر سب پردے پڑ رہے ہیں. نئی جنریشن تو بالکل حق نہیں پہچانے گی، جو موجود ہے جنہوں نے رسول کو بھی دیکھا ہے ان کی بھی یہ حالت ہے کہ کوئی حق کا اثر ان میں نظر نہیں آ رہے، اور حسین اس حق کو جگانا چاہتے ہیں. اور اگر علنن جگائیں تو شہادت ہوتی ہے، اور جگانا بھی ضرور ہے حق کو کہ لوگ بھول نہ جائے، خوف ہے کیونکہ امام کو. اور اب کیا ہے کہ 10 سال وہ 51 سے 61 تک خون جگر پیا امام نے، یعنی اس طرح امام نے غم وہ برداشت کیا ہے کہ ایک ایک کے پاس جاتے ہیں اور اس طرح. پھر امام فرماتے ہیں واللہ متم نورہ ولو کارہ الکافرون، پھر یہ کہہ کے تسلی دیتے ہیں آیا ہے قرآن کی کہ اللہ جو ہے نا وہ نور کو مکمل کرے گا ولو کافروں کو. دیکھیں یہ تسلی ہے، امام اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ حق پھیلاؤ، بیان کرو، لیکن اللہ اس کو مکمل کرے گا، وعدہ ہے اس کا، اس قدر یہ کیفیت ہے. اور اس کے بعد دوسرا طریقہ کیا ہے امام کا، کہ امام جب بھی حج پہ تشریف لے جاتے ہیں، حج پہ، اور حج پہ ایک اچھا موقع ہے امام کے لیے، اور اسی لیے امام نے کسی حج کو مس نہیں کیا اور پاپیادہ جاتے تھے تاکہ زیادہ وقت مل جائے اور وہ قافلے والوں سے یا نخبہ افراد سے، خاص افراد سے بات چیت ہو سکے. صحیح ہے، حج پہ جاتے تھے جو برادران حج سے یا بزرگان مشرف ہوئے، البتہ مجھے تو سعادت نہیں ہوئی، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ منا میں اور عرفات میں بہت رش ہوتا ہے، مختلف ملل، مختلف قومیں آئی ہوتی ہیں، مختلف ممالک کے لوگ آئے ہوتے ہیں، رش بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں، کنٹرول جو ہے لوگوں کا بڑا مشکل ہوتا ہے. آج بھی مشکل ہے، اس وقت بھی وسائل کم تھے، آج زیادہ، پھر بھی مشکل ہے، کنٹرول بہت مشکل ہے. وہاں ایک خاص موقع تھا امام حسین علیہ السلام کے پاس، کیا کہ لوگوں کو جمع کرتے تھے لیکن زیادہ نہیں، تھوڑے سے لوگوں کو دیکھتے کہ ان میں حق نظر آ رہا ہے تھوڑا سا، یا سننے کے لیے حق حد عقل اس میں ہے، اس کو بلا لیتے تھے، تھوڑی سی سخنرانی کرتے تھے، تھوڑی سی تقریر کرتے تھے، تھوڑی سی بیانات دیتے تھے، جملات بولتے تھے. اسی طرح جب لوگ جمع ہوتے تھے تو پھر اس کے بعد، کیونکہ حج کے بعد اپنی اپنی جگہوں پہ انہوں نے جانا ہوتا تھا، تو امام علیہ السلام منا سے اور عرفات سے بہت استفادہ کرتے تھے. اور آج ہمارے لیے بھی یہ حجت ہے، جو 72 لوگ امام نے کلیکٹ کیے ہیں نا مختلف جگہوں سے، مثلا کربلا میں، وہ 72 لوگ اسی منا اور عرفات سے کیے ہیں، یعنی لوگ بالکل نہیں تھے وہاں، جو ہے کم تھے. وہاں جا کے پیغام دیا ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا ہے اور کچھ ان کے ذہن میں نہیں آیا، کچھ نے آؤٹ بھی کیا بات کو، جس کی وجہ سے بعد میں یزید نے بیعت لینے کے لیے، میں نے اس دن عرض کیا تھا، میں بتاؤں گا کہ کیوں 3 سال یزید نے اس کو ڈیلے کیا بیعت کو، وہ اس کی وجہ یہ تھی، اسے یہ پتا تھا حسین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فعالیت نہیں کر رہے، لیکن امام یہ فعالیت کر رہے تھے، ایک تو فردن کر رہے تھے، دوسرا حج میں. جب حج میں تشریف لے جاتے ہیں، منا میں اور عرفات میں جاتے ہیں، جا کے پہلے تو وہ قبائلی جو لوگ ہیں ان کے خاص خاص سردار، وہ بھی جو جن میں رمق موجود تھی حق سننے کی، ان کو جمع کرتے ہیں. جمع کر کے پہلے انہیں کہتے ہیں کہ خدا یاد ہے تمہیں، رسول یاد ہے تمہیں، خدا کے بارے میں بتاتے، رسول کے بارے میں بتاتے، جیسے بچوں کو بتایا جاتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے کہ تم اپنے وظیفے، اپنی ذمہ داری پہ کیوں عمل نہیں کر رہے، کہاں گیا تمہارا دین، سرزنش کرتے ان کی، کہتے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیوں نہیں کر رہے تم. اور اس کے بعد تھوڑی سی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی سرزنش کرتے، تھوڑی سی بس ان کو جگانے کے لیے، ہلکی سی، زیادہ سخت الفاظ میں نہیں. مولا علی علیہ السلام ممبر سے بیٹھ کے بہت سخت الفاظ استعمال کر گئے تھے، یعنی کہ دور کی بات کرو نا، اس دور میں ممبر سے بیٹھ کے کہہ چکے ہیں اللہ تمہیں اٹھا لے مثلا، ایک وہ زمانہ تھا، اور ایک یہ مدینے میں زمانہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام تھوڑی سی سرزنش کر کے اس کے بعد فرماتے ہیں کیا، کہتے ہیں اللہم انک تعلم، پھر ہاتھ بلند کرتے ہیں میرے امام دعا کے لیے، تاکہ یہ دعا سے سمجھ جائے کہ دعا میں جملات ایسے بولتے ہیں، تو دعا سے سمجھے، یہ نہ سمجھے اگر کوئی شکایت بھی جا کے کر دے کہ حسین نے دعا مانگی تھی، دعا کی صورت میں پیغام دے رہے ہیں، یہ ہے پیغام عاشورا. کیسے، اللہم انک تعلم انہ لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان، کہتے کہ اے خدا تو جانتا ہے، لوگ سنے ہیں نا، شاہد خدا کو قرار دے رہے ہیں، اے خدا تو جانتا ہے کہ ہم نے ابھی تک پوری مدت جو کام کیا ہے وہ تیرے لیے کیا ہے، حکومت کے لیے نہیں کیا، اپنے نفس کے لیے نہیں کیا، اس رقابت میں نہیں کیا کہ ہم فلاں سیاستدان کو زیر کریں، یعنی بابا نے، میرے نے اور میرے بھائی نے جو عمل انجام دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ سیاستدانوں سے رقابت تھی، کیونکہ معاویہ یہ مطرح کر رہا تھا، معاویہ کل عرض کیا تھا، یہ ساری گفتگو آپ کے ذہن میں رہے گی، آپ کو پھر اس میں نتیجہ ملے گا، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے اور تمہارے بابا کی جنگ ہوئی ہے اور ملی ہمیں اس نے پھیلایا تھا اور رکابت تھی میری اور اس کی, صحیح ہے یا نہیں؟ لہذا وہ نیچے رہ گیا, میں مجھے اللہ نے پسند کیا اوپر لے گیا, اس لیے امام یہ جملات استعمال کر رہے ہیں. یہ ضرورت تب تھی کیونکہ میڈیا میں یہ عام تھی بات, تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی, لیکن امام حجت قرار دے رہے ہیں خدا کو اور کہہ رہے ہیں کہ یا خدا, اے خدا تو جانتا ہے کہ تیرے لیے کیا ہے, کوئی رکاوٹ سیاسی نہیں تھی اور نہ کوئی حکومت کا میں لالچ تھا. پھر امام فرماتے اللہ التماسا من فضول الختام, اور پھر یہ بھی میرا مسئلہ نہیں تھا ہمارا کہ ہم دنیا کی عیش و عشرت حاصل کریں, دنیا کا مال و متاع جمع کریں, یہ بھی ہماری خواہش نہیں تھی. اور خدا کو دیکھیں, لوگوں کو سمجھا رہے ہیں لیکن خدا کو شاہد قرار دے رہے ہیں. یہ حالت ہے اس وقت جب یہ لوگ سنتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے دل پہ اثر گزرتا ہے, کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی. اور پھر منا میں اور عرفات میں متعدد بار, یہ جو میں خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, البتہ کچھ جملات عرض کر رہا ہوں, پورا خطبہ نہیں اس میں موجود ہے, وہ یہ کہ یہ منا کا خطبہ امام کا, منا کے خطبے میں یہ جملے ہیں امام کے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں ولکن لنری المعالم من دینک ونظہر الاصلاح فی بلادک. جب امام فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے, کیا کوئی رغبت نہیں, رکابت نہیں تھی سیاسی, کوئی مال و متاع نہیں تھا مقصد, کوئی دنیا نہیں تھی, عیش و عشرت نہیں تھی, کوئی حکومت سلطنت نہیں تھی, کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی. کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ تیرے دین کی بنیادیں لوگوں کو سکھا دے. دیکھیں امام فقط دین نہیں دینا چاہتے تھے آئمہ, دین کی بنیادیں, دین کی بنیادیں لوگوں کو سکھا دے, اور پھر بنیادیں سکھا کے تیرے علاقوں میں تیری جتنی جو حکومت ہے خدا کی, یعنی جتنی تیری سلطنت ہے, اس میں اصلاح کر دے لوگوں کی. دیکھیں امام اپنا مقصد اب کیا کر دیں, اصلاح کر دیں. اب آپ توجہ فرمائیں کہ کس قدر غربت ہے, یعنی پوری آپ تصویر ذہن میں رکھیں اور جملے کیسے ہیں امام کے, اس قدر نورانی جملے ہیں. اسی طرح آج بھی اگر ہم پہ بھی ایسا وقت آ جاتا ہے کسی ملک میں یا کسی شہر میں یا کسی جگہ پہ اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ حق نابود ہو جاتا ہے یا حق بھول رہے ہوتے ہیں لوگ, تو اس وقت ہم بھی ان دو روشوں پہ عمل کریں کہ فردن فردن بلا کے بھی یہ کہیں, فردن فردن بلا کے بھی یہ کہیں, کھڑے کر کے بات چیت کر کے اس کے بعد یہ بات کریں, اور جہاں اجتماع ہو اور العلانیہ ہم کہہ سکیں وہاں بھی ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ امام کے اس روش پہ ہم عمل کریں اور پیش کریں. اور آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل, اب دیکھیں کہ اس کے بعد امام علیہ السلام جب یہ لوگ سنتے ہیں, کچھ کے اوپر اثر گزرتا ہے, کچھ ناراض ہو جاتے ہیں کہ حسین آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں, اور وہی مغالطہ جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام آتے ہیں تو امام کو کیا کہتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں کیونکہ خون ریزی سے بچ جائیں گے, معاشرے میں فساد نہیں پھیلے گا, معاشرے میں مشکلات نہیں ہوں گی, لوگ جو ہے امن و امان میں رہ جائیں گے. تو اب دیکھیں کہ یہاں امام کیا فرما رہے ہیں کہ اصلاح کرنی ہے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اصلاح اس میں ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. توجہ فرمائی آپ نے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کے لیے آئے ہیں, ہم نے محنتیں کوششیں سارا وقت اصلاح کے لیے دیا ہے, اور وہ جو دنیا کے لیے فقط دنیا لینے کے لیے, وہ کہتا ہے کہ اصلاح اس میں ہے کہ آپ بیعت کر لیں. آپ دیکھیں کہ مدینے میں یہ جو ایک اس کا روسی غلام تھا معاویہ کا, بوسر اس کا نام تھا, بوسر ابن اتا, اس کو اس نے بھیجا وہاں پہ جب مثلا اس کی حکومت تھی, اور یزید کی حکومت میں بھی اس نے بڑی جنایت کی. معاویہ کہہ رہا تھا امام سے, یہ توجہ رہے, کہ اصلاح اس میں ہے امت کی بھی اور معاشرے کی بھی کہ آپ بیعت کر لیں, اور امام کہہ رہے ہیں ہم اصلاح کے لیے آئے. جب بوسر کا وقت آیا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ کربلا کے واقعہ کے بعد جو واقعہ انجام پایا ہے مدینے میں, میرا موضوع نہیں ہے میں یہاں بیان کروں اگر وقت ملا کسی اور موقع پہ, کہ کہا کہ جاؤ مدینے میں, جاؤ مدینے کو خراب کر دو, اور تین دن رسول خدا کے روزے پہ گھوڑے باندھے گئے, تین دن, اور 70,000 مطلب عورتوں پہ تجاوز کیا گیا, کتنے ہزار بچے نامشروع پیدا ہوئے اس سے, یہ تاریخ کی باتیں ہیں. یہ کس کے دور میں ہوا ہے؟ جس کے لیے معاویہ کہہ رہا ہے اصلاح اس میں ہے کہ آپ بیعت کر لیں, معاشرے کی اصلاح اس میں ہے, آپ کی نہیں معاشرے کی اصلاح اس میں ہے. یہ مغالطہ ہے کہ آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح یہ ہے کہ فلاں کو رئیس مان لیں, کیونکہ یہ وہ بہت اچھا جو ہے وہ اداری کرے گا ملک کو. یہ کیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف بہت اچھا انسان ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کہا گیا جی یہ شیعوں کا سپورٹر ہے, آئیے دیکھیے شیعوں کو امن ملا اس کی حکومت میں. ایسی وارداتیں تو نے تاریخ پاکستان میں نہیں ہوئی, پوری تاریخ دیکھ رہے پاکستان کی نہیں ہوئی. ایک واقعہ تھا تھیڑی کا جس میں 65 شہدا آئے ہمارے, اس کے بعد جو ہے یہ کتنے شہدا ابھی ہم نے دیے ہیں, یہ دو چار مہینوں میں کتنے شہدا دیے ہیں؟ کون ہے وہ جو گمان کر رہا ہے کہ اصلاح اس میں کہ اسے رئیس بنا لیا جائے؟ یہی بات تھی, یہی جہالت تھی, اور یہ بھی آج بھی یہی جہالت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اصلاح اس میں ہے کہ یہ رہنا چاہیے, خود نہیں کچھ کرنا, خود نہیں ہمت کرنی, خود نہیں مقاومت کرنی, اور اس سے کہنا کہ تم ہمیں محافظت دو, اور وہ ایسی محافظت دے رہا ہے کہ جس علاقے میں کبھی واردات نہیں ہوئی, جب وہ کبھی تھے گئے اس وقت اس علاقے میں واردات نہیں ہوئی, تو اب کیا ہے کہ 150 جو ہے لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور حکومت بھی شہید کرتی ہے اسی کی حکومت. اور اس واقعے میں باقاعدہ دوستان بتا رہے ہیں, باقاعدہ اجلاس موجود تھے, اس دن فرما رہے تھے کہ 5 یا 10 یا 15 آدمی شہید ہوئے ہیں ان کے بم سے عاشورے والے دن, باقی سب کے سب پولیس نے مارے ہیں, پولیس نے شہید کیے سب کے سب. آیا یہ اہل ہے حکومت کا؟ یہ سزاوار ہے, اچھا ہے کہ اس کو حکومت کے اوپر بٹھا دیا جائے؟ کیوں بٹھایا جائے اسے؟ یہی بات ہے کہ جس طرح معاویہ کہتا تھا کہ اصلاح یہ ہے کہ یزید, اور بوسر نے کیا کیا تھا وہاں پہ انصار اور مہاجرین کی بیٹیوں کے ساتھ جب برائیاں کی تھیں, تو اس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے لیکن اپنا پیغام دے چکے تھے, بعد میں انہیں ہوش آئی تھی کہ یہ امت کے لیے جو ہم نے بیعت کی تھی, ولی عہد قبول کی تھی, یہ امت کے لیے اصلاح, کہ آج ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں ہے, آج ہماری ناموس بھی چلی جا رہی ہے, اور اس لیے یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے, پیغام ہے یہ کہ بولو بلاخر ہم جا رہتے ہیں, آپ بزرگان یہاں تشریف فرمائیں, لیکن بالآخر اس ملک کے لیے جہاں آپ کی پیدائش ہے, جہاں آپ کا خون ہے, جہاں آپ کے رشتے دار ہیں, ان کے لیے بھی حق ہے, صحیح ہے یا نہیں؟ نہ بھی ہو اگر پیدائش بھی فرزن, خون بھی نہ ہو, رشتے دار بھی نہ ہو, پھر بھی مومنیت کا حق تو ہے نا, کیونکہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں, اور آئمہ فرماتے ہیں شیعہ ایک تینت سے ہیں, یہ تو حق ہے نا, اس کو بھی بھول جائے اگر, انسانیت کا تو حق ہے نا, عقل عقل کم از کم انسانیت کا تو حق ہے نا, کہ وہاں انسانیت کیسے پس رہی ہے اور یہاں کیسے جو ہے وہ گزارا کر رہی ہے. لہذا یہ معاویہ کا مغالطہ آج بھی موجود ہے کہ یہ اصلاح ہے, اور اسی طرح ہمیں ہر دور میں ضرر ہوئی ہے, مشکل ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام یہ فرما دیتے ہیں اور یہ حجت تمام کرتے ہیں, تو اس کے بعد پھر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ. دیکھیں کتنا نورانی جملہ ہے کہ اے خدا تیرے لیے ہے سارا کچھ, سب کچھ تیرے لیے کیا, دنیا کے لیے نہیں کیا, اور تیرے دین کی بنیادیں سکھانے کے لیے کیا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَأْمَنَ, امن دینے کے لیے, الْمَظْلُومُونَ, مظلوم لوگوں کو, عباد تیرے جو مظلوم بندے ہیں نا معاشرے میں, مٹے ہوئے, پسے ہوئے, لکے ہوئے, ان کو امن دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے, ان کو امن دینے کے لیے کوشش کر رہا ہوں, ورنہ امام کی کوئی خواہش نہیں تھی ذاتی طور پہ، ذاتی طور پہ انما یرید اللہ کے مالک تھے، مبالا میں شرکت کر چکے تھے، قرآن نازل ہو چکا تھا، ایک سلس قرآن اہل بیت کی شان میں ہے، لیکن اپنے لیے کوئی نہیں تھا، وہ صرف ملت کے لیے. اور اگر واقعا آج بھی اگر مظلوم رہے معاشرے میں اور حسینی ہو اور اس کی مظلومیت سے اسے نہ نکالے تو پھر حسینی کہنے کا میں حق نہیں ہے. مظلومیت فقط یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی مار رہا ہے لوٹ رہا ہے، ہاں ہر معاشرے کی ایک مظلومیت ہے اپنی، جس معاشرے کی بھی ایک مظلومیت ہے. کیا مظلومیت ہے؟ ہمارے نوجوان کلبوں میں جاتے ہیں، یہ مظلومیت ہے اس معاشرے کی. خدا نہ کرے البتہ سننے میں جو آیا ہمارے نوجوان مشکلات میں ہیں، اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہے، یہ مظلومیت ہے ان کی. فقط یہ مظلومیت نہیں ہے کہ مثلا کوئی جو ہے مشکل میں پیسے نہیں ہے یا مثلا ضرب لگی ہوئی ہے اسے، نہیں، ہر معاشرے کی ایک مظلومیت ہے. اس معاشرے کی یہ مظلومیت ہے کہ یہاں پر نوجوانوں کے لیے وہ اسباب جو کہ اپنے دین پر عمل نہ کر سکے، جو دین پر عمل کر سکے وہ اسباب فراہم نہیں ہے، یہ ان کی مظلومیت ہے. ان کو پیسے کا نہیں مسئلہ ممکن ہے، ان کو فیسلٹیز کا نہیں مسئلہ، گاڑیوں کا نہیں مسئلہ، ان کو کوئی مار نہیں رہا، ان کو کیا کر رہا ہے؟ ان کی روح کو مار رہا ہے. ان کے جسم کو ممکن ہے کوئی نہیں کچھ کہہ رہا، ان کے جسم کو ممکن ہے پال رہے ہو، خوبصورت بنا رہے ہو، لیکن ان کے جسم کو مار رہے ہیں، روح کو مار رہے ہیں. لہذا یہ بھی مظلومیت ہے، اور یہاں رہنے والوں کا یہ وظیفہ ہے کہ اس مظلومیت کو اس معاشرے کی طرف کیا جائے. ظلمت کیا ہے؟ اندھیرا، گمراہی. تو اب دیکھیں، لہذا ہم اگر حسینی ہیں تو ہر معاشرے کی مظلومیت کو رفع کریں، نیچے لے کے آئیں. اور اس کے بعد امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ صلوات پڑھ لیجیے. جب امام فرماتے ہیں مظلومیت مٹانا چاہتے ہیں، اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَيُعْمَلُ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِكَ، کہ ہم عمل کروانا چاہتے ہیں. کس بات پہ؟ تیرے فرائض پہ، تیرے احکام پہ، تیری سنتوں پہ، تیرے نبی کی سنتوں پہ. یعنی یہ جو جملے ہیں نا امام کے، یہ ریپیٹیشن نہیں ہے. مقصد ممکن ہے بعض کا ملتا ہو، لیکن امام جو ایک ایک جملہ لے کے آ رہے ہیں، البتہ بہت لمبا خطبہ نہیں دیا امام علیہ السلام نے، ممکن ہے اس میں 10 یا 15 سطرے ہو، کیونکہ لوگ اس وقت سننے کو تیار نہیں تھے، حالات ایسے تھے. لیکن اس میں امام نے ایسے کلمات لائے، دیکھیں بتا رہا ہے یہ بیان، یعنی یہ جملے بتا رہا ہے کہ یہ میرے جملے نہیں بنے ہوئے، میں عربی، ممکن ہے کوئی عرب زبان عربی بنا لے، لیکن ایسے نہیں بنا سکتا وہ. دیکھیں اس میں نفع تلے جملے ہیں، اور سب کچھ اس میں موجود ہے، مفہوم دین کا موجود ہے کہ کس لیے؟ امن دینے کے لیے، کس لیے؟ مظلوموں کو بچانے کے لیے، کس لیے؟ یہ سب. اور کیا؟ تیری سنت کو، اور سنا ان کو رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سنت فوت ہو چکی ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں فرائض ختم ہو چکے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں اس کے احکام پہ عمل نہیں کیا جا رہا، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مظلوم پس رہا ہے. یہ پیغام دے رہے ہیں، دو طرفہ پیغام ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو شاہد رہنا، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ معاشرے میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور حق نہیں رہا، اس کے لیے حسین یہ جدوجہد کر رہے ہیں. اور اس کے بعد امام علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكُمْ، آگے پھر ان کا نتیجہ بھی دیتے ہیں، کیا؟ کہ مثلا اگر تم نے ہماری نصرت نہ کی. اب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، سن لیا ہے نا، جنہوں نے برا منایا یا چہروں سے دیکھا کہ کوئی وہ نہیں مان نہیں رہے یا ذہن میں نہیں آ رہی ان کے بعد، تو اس وقت فرماتے ہیں وَإِنَّكُمْ إِلَىٰ تَنصُرُنَا وَتُنْفِسُنَا قَوِيَّ الظَّلْمَةُ عَلَيْكُمْ، کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا، ہماری نصرت نہ کی، اور ہمارے جو ہے وہ کیا ہوگا، انصاف نہ کیا ہمارے ساتھ، وَتُنْفِسُنَا، اور ہمارے ساتھ اگر ولا تم سے اگر جو ہے وہ انصاف نہ کیا تو کیا ہوگا، ظلمت اور ظالم تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور ایسا مسلط ہوں گے کہ تم اس ظلمت سے نکل نہیں سکو گے اور رو گے بیٹھ کے پھر. اور یہ ہوا ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے کہ جب مدینے میں یہ مسائل ہوئے, مکے میں جا کے اس نے کعبے پہ منجنیق کے ذریعے یزید نے بمباری کروائی, گولے برسائے, کعبے کا غلاف جل گیا, کعبے کی دیوار گر گئی, اور جو کعبے میں طواف کرتے رہتے تھے یا نماز پڑھتے رہتے تھے ان کے لیے بہت بڑی عبرت تھی ہے. لیکن بعض پھر بھی نہیں ہلے, وہاں نماز پڑھتے رہے ہیں. بڑا اچھا شعر ہے شاعر کا, نکل کر خانقاہوں سے کر رسم شبیری ادا. یعنی واقعی عجیب شعر ہے یہ. یہی وہ حکمت ہے کہ کعبے میں رہو لیکن کعبے کی تمہیں بالکل پہچان نہیں ہے. پچھڑے کعبہ جو ہے وہ شہید ہونے جا رہا ہے, تم کعبے میں بیٹھے ہوئے ہو. اور بعض میں پچھتاتے تھے اور بہت ساری البتہ, لیکن یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنا خون دے کے حرکت ایجاد کر گئے ہیں, دنیا میں حرکت دے گئے ہیں کہ یہ لو حرکت ہے, آج کے بعد کرتے رہنا اس پہ عمل. صلوات پڑھ دیں بلند آواز میں آپ کی خدمت میں. بولو زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد,
برائے
خوشنودی
سید الشہداء بلند
تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. یہ ممکن تھوڑی سلو سلو میں گفتگو کو لے کے جا رہا ہوں, لیکن وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو واقعا نور ہے یہ میں آپ کی طرف منتقل کر سکوں اور یہ معارف آپ تک پہنچے. کیونکہ آپ بعض بزرگان دوستان کام پہ جاتے ہیں, وقت نہیں ملتا کتابیں پڑھنے کا, اور جو یا آپ زحمت کرتے ہیں کہ بلاتے ہیں علماء کو یا مجھ جیسے طالب علم کو, تو حد اقل آپ کا حق ہم ادا کر کے جائیں, حق ادا ہو آپ کا کہ مثلا آپ جو معذور ہیں اور آپ اس طرف سے ضرور آپ کو ملے, اگر یہاں سے بھی نہ ملے پھر آپ مظلوم کہلائیں گے اور ہم ظالم کہلائیں گے. تو اس لیے جو ہے ہم اس ظلم میں نہیں آنا چاہتے, معذرت سے البتہ. پھر امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم جو ہے وہ ہماری مدد نہیں کرو گے, انصاف نہیں کرو گے ہمارے ساتھ, کیا ہوگا؟ ظالم تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا اور کبھی ظالم نہیں جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَعْمِلُوا فِي اِطْفَاءِ نُورِ نَبِيِّكُمْ. کیا جملہ واقعی, کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری مدد نہ کی, ہماری نصرت نہ کی, ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا, تو ایک تو تم پر مسلط ہو جائیں گے ظالم, اور دوسرا کیا ہوگا, اپنے ہاتھ سے اپنے نبی کا نور مٹا دو گے. تم اپنے ہاتھ سے کیا کرو گے, اپنے نبی کا نور ختم کر دو گے. تم امام حجت اتمام کر رہے ہیں, دیکھیں چھوٹا جملہ نہیں ہے کہ وہی امت وہی صحابہ, بڑی چڑی آج کل صحابیوں کی, لوگوں کو دیکھو صحابی کہاں ہے, اب کدھر گئے ہیں صحابہ, کدھر ہیں, کس جہت میں ہیں, کیا کر رہے ہیں, ایہم اقتدی تم کہتے ہو, کہاں اقتدا, اقتدی تم کہتے ہو, کہاں ہے ہدایت. ہدایت تو یہاں سے ہادی جو اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے, کبھی فرزند دے رہا ہے, کبھی اجتمان دے رہا ہے, اور اتنی مشکل میں. اب دیکھیں کہ امام نے جب کہا کہ یہ نور جو ہے کیا ہوگا, اپنی ہاتھ سے تم بجھا دو گے, اس نور کو گل کر دو گے, یعنی رسالت جو ہے تمہارے اپنے ہاتھوں سے, یہودیوں سے نہیں, عیسائیوں سے نہیں, دوسروں لوگوں سے نہیں, کس سے ختم ہوگی, تمہارے اپنے ہاتھوں سے رسالت ختم ہو جائے گی, اپنے ہاتھوں سے. اور کبھی تم پھر دنیا میں بھی فلاح نہیں پاؤ گے اور آخرت میں بھی فلاح نہیں پاؤ گے. اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے میں, اپنے گھر میں, سب سے پہلے اپنے آپ کو میں توصیہ کرتا ہوں, بعد میں آپ کے لیے, اگر ہم نے نہ اسے انجام دیا, ظلمت چھا گئی, اپنے ہاتھ سے ہم نے اپنی نسلیں تباہ کی, اپنے ہاتھ سے ہم نے یہ مسائل انجام دیے, تو کل ہماری نجات نہیں ہے. کیونکہ قرآن فرماتا ہے کو انفسکم و اہلیکم, اپنوں کو آپ کو بھی بچاؤ, اہل کو بھی بچاؤ, یہی وہ نار ہے. آگ ظاہری جہنم کی آگ الگ ہے, یہی نار ہے, یہی آگ ہے کہ معارف اہل بیت سے دور رہے نوجوان. ہم زندگی گزار رہے ہیں کچھ قریب ہے, کچھ گناہگار ہے, کچھ گزر چکی ہے, لیکن سب سے اہم یہ جو ہماری نیو نسل ہے, نیو جنریشن ہے, یہ ہے اگر ہم نے نجی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ اس طرح تساہل کیا اور ظلمت چھا گئی اور اپنے نبی کا اور اپنے آئمہ کا نور اپنے ہاتھ سے ہم نے مٹا دیا, اپنے گھروں میں بھی, معاشروں میں بھی اور ممبر سے بھی. آج کیا ہے کہ ممبر سے, البتہ میں جرا نہیں کر رہا اہل ممبر پہ, نہیں, درد ہے میرے اندر پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے یا بعض جگہ انڈیا کے سننے میں جو آئے ہیں. پاکستان کے تو میں مشاہدہ کیا ہے کہ آج نور نہیں مل رہا اہل بیت کا ممبروں سے, ہم خود سے ختم کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح مغالطے کیے جاتے ہیں کہ جی فلاں بہتر ہے, فلاں جی فلاں کی حکومت میں ایسا ہوا تھا, اتنا ظلم ہو گیا, اب یہ بہتر ہے. یعنی شعور نہیں ہے اب ملت کے پاس اتنا. ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ ہوتا ہے نا کہ ایک عوام الناس میں سے انسان اٹھے اور کہہ دے کہ وہ فلاں اچھا ہے, ٹیلی ویژن پہ آ کے شیعت کی نمائندگی کرتے ہوئے جیو ٹیلی ویژن پہ آ کے الف پروگرام میں ایک مولوی صاحب کہہ دے کہ کافر جو ہے وہ اچھے ہیں اور مسلمان برے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ظلمت نہیں ہے؟ یہ مثلا درد نہیں ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انصاف دے رہے ہیں, وہ جو دنیا میں واقعا خود کہہ رہے ہیں کہ میں ظلم کر رہا ہوں, کہہ رہے وہ انصاف دے رہے ہیں ہم کو, اور کہہ رہے ہیں کہ جب ایران میں زلزلہ آیا تو سب سے پہلے امداد اس نے بھیجی ہے, اور پھر اس پر اس اسلام کے حملہ کر کے کہتے ہیں. ایک عام آدمی بات کرتا, عوامی آدمی بات کرتا تو برداشت ہو جاتی, ایک روحانیت کے پینل پہ آ کے تشیع کی نمائندگی کرتے ہوئے ٹی وی پہ آل ورلڈ میں یہ کہے کہ جب ایران میں زلزلہ آیا تھا تو اس نے سب سے پہلے مدد کیا, اگر وہ وہاں پہ زلزلہ آئے تو پھر اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا, یہ کیا ہے؟ یہ وہی ظلمت ہے جو دلوں پہ چھا چکی ہے, اور ہمیں اس ظلمت سے اپنے آپ کو بھی نکالنا اور معاشرے کو بھی نکالنا ہے. یہ بہت بڑی ظلمت ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی خود کسی کام کے نہیں, جی فلاں نے ایسے کر دیا, جی حکومت میں ایسے ہو گیا, جی ایران میں انقلاب ختم ہو رہا ہے, جی فلاں ہو رہا ہے, جی یہ ہو رہا ہے, جی بابا اپنی سطح پہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو پھر بھی سنبھالا ہوا, 25 سال ہو گئے چل رہا ہے, کم و پیش معصوم تو نہیں ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جی ایسا ہو گیا, خود اپنے ہاں کیا حال ہے, روز روز شہادتیں ہیں, روز روز جنازے اٹھتے ہیں اور کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی, یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ مشکلات ہیں ہماری. انشاءاللہ باقی حصہ میں کل عرض کروں گا اسی خطبے کا, کہ جس میں بہت اہم پوائنٹ ہے, جس میں یہ سوال ہے. یہ تو سوال تھا امام حسین علیہ السلام کیا کرتے رہے, امام حسین علیہ السلام یہ مخفی اور چھپ کے یہ فعالیت کرتے رہے ہیں. اس فعالیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ملتوں سے جو کربلا میں لوگ آ گئے, جون جیسا آ گیا, جب اسی طرح اور لوگ آ گئے, انہوں کے پاس یہی چھوٹے چھوٹے جملے, چھوٹے چھوٹے کلمات نور کی طرح ہدایت چراغ ہدایت بن کے پہنچے ہوئے تھے, اور انہوں نے اس سے روشنی لی اور رستہ لے لیا کربلا کا, کیونکہ چراغ تھا کربلا میں نا, مصباح الہدا ہے نا حسین, چراغ کربلا میں تھا. اس چراغ کو دیکھتے ہوئے جس کے دل میں نور تھا وہ آہستہ آہستہ آتا گیا, اس کی طرف چلتا آیا. لہذا ہمیں بھی اس نور کو ہمیشہ روشن رکھنے کا جو ہے ہمارا وظیفہ ہے, یہ واجب ہے ہم کے اوپر. تو اسی حسین سے زینب کو بڑی محبت تھی. یہ جو 10 سالہ زمانہ ہے, عرض کیا تھا کل کہ حسین جب بھی کبھی دل بھر آتا تھا میرے مولا کا تو بہن کے پاس آ جاتے تھے, بہن کے پاس آ کے بیٹھتے تھے, بہن کا چہرہ دیکھتے تھے, بہن بھائی کا چہرہ دیکھتی تھی. ایک دفعہ کہتی تھی بھائی ابھی مدینے میں یہ حال ہے, مدینے میں یہ حال ہے حسین تیرا, کربلا میں کیا حال ہوگا, کربلا میں کیا ہوگا, کیونکہ بہن بھائی کے دل کو بڑی اچھی طرح جانتی تھی. مدینے میں یہ حال ہے. عرض کرتا چلوں واقعہ تاریخ کا عزیزو, زحمت آپ کی تمام کرتا ہوں چند منٹ میں. کہ زینب کو حسین سے بڑی محبت تھی. اس محبت کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. جب بی بی کی شادی ہوئی ہے نا عبداللہ کے ساتھ, تو عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بیٹی کی شادی ہو جائے تو بیٹی سسرال کے ہاں 3 دن رہتی. ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ 1 دن رہتی ہے پھر ولیمے والے جا کے لے آتے ہیں, لیکن وہاں پہ رواج تھا عرب میں کہ 3 دن بیٹی جو ہے سسرال کے گھر رہتی ہے. جب ایک مرتبہ بی بی کی شادی ہوئی عبداللہ کے ساتھ تو بی بی چلی گئی اپنے گھر, تو 3rd day جب آیا ہے نا تو علی نے رونا شروع کیا. جب علی نے گریا شروع کیا تو فضا نے کہا یا علی گریا کیوں کرتے ہو, اگر زینب کی ماں موجود نہیں ہے فضا تو ہے نا زینب کو لے کے آئے, فضا تو ہے نا زینب کو لے کے آئے. ایک مرتبہ فضا گئی ہیں, جب بی بی کے گھر پہنچی ہیں زینب نے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور زینب گریا کر رہی ہے. ایک مرتبہ فضا زینب سے کہتی ہے زینب ماں موجود نہیں ہے لیکن خادمہ تو موجود ہے نا جو لینے کے لیے آئی ہے. ایک مرتبہ بی بی پوچھتی ہے, بی بی کہتی ہے کہ میں اس لیے نہیں رو رہی. فضا پوچھتی ہے کیوں رو رہی ہے, میں موجود ہوں میں لینے آئی ہوں. بی بی کہتی ہے میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے لینے نہیں کوئی آیا, اس لیے رو رہی ہوں کہ 3 دن سے میں نے حسین کو نہیں دیکھا, 3 دن سے میں نے حسین کو نہیں دیکھا اور یہی حسین ہے. اور زینب 70 قدم پہ دیکھ رہی ہے اور شمر خنجر لے کے آتا ہے میرے مولا کی گردن پہ رکھتا ہے. معلوم نہیں تاریخ میں کیا ہے لیکن بی بی یہ بیان کرتی ہے میں دیکھتی رہی میرا بھائی کیسے لٹتا رہا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلمنا ينقلبون ينقلبون. یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو مقبول و منظور فرما. محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما. مومنین و مومنات جو فوت ہو چکے ہیں, مسلمین و مسلمات, علماء, مراجع, کوئی بھی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے, خداوند عالم ان کو غریق رحمت فرما, ان کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ عنایت فرما. جو مریض ہیں انہیں شفا کامل و عاجلہ عنایت فرما, جن کی حاجتیں ہیں ان کی حاجتیں مستجاب فرما, جو اسیر ہیں انہیں رہائی فرما. محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں جو دین کی جہاں بھی خدمت کر رہے ہیں علماء, فضلاء, ولی فقی, مراجع, ان کی حفاظت فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, اور ہمیں اپنے آخری حجت اور آخری دلیل کے آوان و انصار میں شریک فرما, اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم اجل مآتم حسین. اللہم اجل.